السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 53. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ان قوموں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پر وجہ کا لفظ آیا تھا، اور وجہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دن اور رات پکارتے ہیں اور اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، تو کمپنی ہماری کیسے لوگوں کی ہونی چاہیے؟ جب رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے رسول اکرم سے کہ آپ کی کمپنی سے ان کو دور مت کیجئے، یا ان کی کمپنی میں رہیے آپ جو اللہ تعالیٰ کو دن اور رات پکارتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی کن لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے؟ ہماری دوستی، ہمارا ملنا جلنا کن لوگوں سے ہو؟ وہ لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو دن اور رات پکارتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوں، رضامندی چاہتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوقین ہوں، ہے نا؟ تو وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قیامت کے بعد مومنوں کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے. اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھیں. والشوق الی لقائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہم کو ملتی ہے جس میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، آمین. اب آگے آئیے، آیت نمبر 53 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فَتَنَّ، فتنے میں ڈالا ہم نے، بَعْدَهُمْ، ہم نے ان میں سے ایک کو یا بعض کو، بِبَعْدٍ، دوسرے کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں وہ، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہی لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ، کہ احسان کی اللہ نے، عَلَيْهِمْ، ان پر، مِنْ بَيْنِنَا، ہمارے درمیان میں سے، علیہ اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بھی عالمہ، خوب جانتا ہے، بھی شاکرین، شکر کرنے والوں کو. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، کفار مکہ اور ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا تھا جو سرداران قریش تھے یا وہاں کے جو بھی بڑے لوگ تھے، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، بیٹے دیے، دولت اور جائیداد دی، سرداری دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ یا جو رسول اکرم کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں، غلام طبقے کے لوگ، ان کے پاس کیا ہے؟ تو دراصل یہ کفار مکہ ان نادار مسلمانوں کو، ان کمزور مسلمانوں کو، ان غریب اور فقرا مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے سے بعض کو بعض میں سے آزمایا یا فتنے میں ڈالا، ایکچولی اللہ تعالی کی طرف سے دولت کی تقسیم ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو مال اور عزت دیتا ہے، کسی کو سرداری دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو اصل پھر یہ دینے والا، یہ تقسیم کس کی ہوئی؟ اور جب یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور تم جو سردار قریش، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارے پاس مال ہے، تو تم نے کیا خود اپنے ہاتھوں سے یہ حاصل کیا؟ ایکچولی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں سے کون شکر گزار ہوتے ہیں اور کون تکبر کرتے ہیں، کون نہ دینے پر صبر کرتے ہیں اور کون نہ دینے پر شکایت کرتے ہیں. تو مال و دولت کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے. اور مال و دولت کا نہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ضروری نہیں کہ مال و دولت ہوگا ہی تو آپ کی عزت ہوگی. نہیں، اصل جو عزت اور کرائٹیریا ہے جانچنے کا، وہ ایمان اور اخلاق ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، اچھے اخلاق کا ہونا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کئی مالدار لوگوں کے رشتے آئے کیونکہ وہ خود بہت مالدار خاتون تھیں اور بزنس وومن تھیں. لیکن کیا انہوں نے ان مالدار لوگوں کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنا؟ کیا چیز انہوں نے پسند کی رسول اکرم کے اندر؟ جب تو آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, لیکن کیا تھا رسول اکرم کے اندر؟ امانت داری, سچائی, اچھے اخلاق, صبر, ایمانداری اور سب سے بڑھ کر عاجزی. یہی تو ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ کے لوگ پسند کرتے تھے اور آپ کو امانت دار اور صادق کہا کرتے تھے. تو اصل خوبیاں یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تو آزمائش میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے وہ یعنی ان کو خوشحال بنایا ہے, ان کو مالداری عطا کی ہے, سرداری دی ہے, بیٹے دیے ہیں, کیا وہ دوسروں کا خیال رکھ پاتے ہیں؟ کیا محتاج اور تنگ دست کو بھی اس میں سے دیتے ہیں؟ بعض کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت پیدا کیا, بڑے خاندان میں پیدا کیا ہمارے حساب سے, اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے غریب گھرانوں میں پیدا کیا, یا ہم ان کو نعوذ باللہ ہم نے ایک کرائٹیریا بنا لیا کہ ہم لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے اور فلاں خاندان بڑا کمتر ہے, گھٹیا ہے, نعوذ باللہ. تو جب اللہ تعالیٰ کسی نادار اور کمتر شخص کو ایمان عطا کر کے اس پر احسان کرتا ہے تو یہ چیز خوشحالی اور بلند مرتبے کے برابر ہے, یعنی امتحان کا باعث بن گئی تھی اس وقت یہ چیز ان کے لیے. کیونکہ جو لوگ غریب تھے, نادار تھے, غلام طبقے سے تھے, لیکن ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ایمان کی دولت تھی ان کے پاس, سب سے قیمتی متاع. وہ لوگ حق کی اتباع کرنے والے تھے, وہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے. تو یہ چیز امتحان کا باعث بن گئی. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ چیز عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے کئی زیادہ بڑا دولت مند کر دیا. یعنی اے کفار مکہ, اے سرداران قریش, تم اپنی دولت کا جو زوم ہے تمہیں, یہ تکبر ہے, تم یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے زیادہ قیمتی دولت عطا کر دی. اور یہی تو آزمائش تھی ان کے لیے, یہی تو فتنہ تھا, اور یہی تو ان کے لیے آزمایا جانا تھا. تم لوگ معلوم دولت میں ان کو کم مرتبہ شمار کرتے ہو تم, لیکن تم یہ تو دیکھو کہ اتنی قیمتی چیز انہوں نے حاصل کی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے ایمان. تو اس سے آپ بتائیے کہ انہیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل دولت مند کون ہوتا ہے پھر, جس کے پاس گاڑیاں ہوں, بنگلہ ہو, گھر ہو, اچھی جاب ہو, یا جس کے پاس حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہو, ایمان ہو جس کے پاس, جس کے پاس اچھا اخلاق ہو, جس کے پاس ایمان کی دولت ہو, کیا اس دولت سے بھی کسی اور دولت کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے بھلا؟ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, کہ دنیا داری, یہ رشتے داری, یہ سب کچھ ایک وہم و گما ہے, بت ہے ہمارے بنائے ہوئے زبردستی کے. اصل تو دولت وہ ہے جو ایمان کی دولت ہے, جو حق کو آپ کے سامنے واضح کر دے, جو حق کو سمجھنے کے اندر آپ کے اندر صلاحیت پیدا کر دے, وہ اصل دولت ہے. تو تم جن کو کمتر خیال کرتے ہو, تم جن کو حقیر جانتے ہو, کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا یہی لوگ ہیں ان پر ہمارے درمیان میں اللہ نے فضل کیا ہے, ایسا کہتے تھے کفار مکہ. اچھا یہ غریب لوگ, ان کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فضل دیا ہے, اور یہی چیز نے آپ دیکھیں ان کو حق قبول کرنے سے روک دیا تھا. یہ جو بڑائی ہے, یہ جو گھمنڈ ہے, یہ جو تکبر ہے, دراصل یہ حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے انسان کو. جب رسول اکرم سے پوچھا گیا تھا نا کہ کیا ہے تکبر, یہ کیا ہے دکھاوا, آپ نے کہا تھا کہ بتر الحق و غمت الناس, کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا, یہ ہے تکبر اصل میں. تو یہی چیز نے کفار مکہ کو, یہ بڑے بڑے سرداران کو حق کو قبول کرنے سے روکا, کیونکہ ان کے اندر یہ بڑائی آ گئی تھی. حق کو قبول کرنے کا ان کے اندر پھر کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر حق کو قبول کرنے کا کچھ تو بھی سٹیمنا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سے نواز دیا اور ان کو محروم کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین, کیا نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں یہ لوگ, اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق صالح عمل کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنے فضل اور احسان سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے اندر کہ کون شکر گزار ہے. جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا, حکمت سے, دانائی سے, فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے, آپ بتائیں کہ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی نعمت ہو، اس کی حکمت ہو نوازنے کے لیے اپنے بندوں کو، اور ایک طرف صرف دنیا کی دولت ہو، کیا چیز زیادہ پائیدار ہے اور کیا چیز زیادہ قیمتی ہے؟ آپ بتائیں، یہ مال و دولت تو ختم ہو جائیں گے نا، یہی رکھ کر چلے جانا ہے ہم کو اس کو، یہ سرداری، یہ مال، یہ جاب، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب یہی رہ جائیں گے، لیکن اصل چیز جو ہمارے کام آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کی رحمت، اس کا حق کے لیے ہمارے دلوں کو کھولنا، ہمارے لیے ایمان کے لیے ہمارے سینے کو کھولنا، یہ ساری چیزیں زیادہ قیمتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو حکمت عطا ہونا، یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فقراء کو، ان نادار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی نعمت سے نوازا تھا، کیونکہ وہ شکر گزار لوگ تھے، سبحان اللہ، ان کے اندر صبر تھا، شکر گزاری تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آئے تھے، دنیا میں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم کیا چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہماری دوستی کن سے ہے، کتنے بڑے لوگوں سے ہماری دوستی ہے، کس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہمارے ملنے جلنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، اچھا وہ فلاں سیاستداں، وہ فلاں بڑا آدمی، وہ فلاں بڑے عہدے والا، نہیں، یہ کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی کمپینین شپ کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایسے لوگ جو اللہ کی نظروں میں جچنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی کمپنی میں ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں، جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں آپ کو، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ہیں آپ کو، جن کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، رحم دلی ہے، عاجزی ہے، شکر گزاری ہے، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، ایسے لوگوں کی کمپینین شپ اختیار کیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے، تو آپ بتائیے میں اور آپ کتنے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم کو ایسے لوگوں کی کمپنی ڈھونڈنا چاہیے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوں، جن کے اندر عاجزی ہو، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس کو بلندی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے اندر عاجزی ہم پیدا کریں اور ایسے عاجز لوگوں کو ڈھونڈے اپنی کمپینین شپ کے لیے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی کمپنی ہم ڈھونڈے۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری جو چھوٹی موٹی برائیاں رہ بھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی تم سے دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ وہ جو آتا ہے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، تو اعلیٰ ظرفی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پر بڑائی اور گھمنڈ کریں اور تکبر کریں اور گردن تان کر چلیں، بلکہ عاجزی، نرمی، جھک کے رہنا، یہ انسان کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے، اس کی عزت کم نہیں کرتی ہے یہ عاجزی۔ اسی لیے آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آگے کی آیت کو دیکھ کر پھر ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں، آیت نمبر 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وإذا جاءك الذين، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ، یومنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی آیتنا، ہماری آیات پر، فقل، تو کہہ دیجئے، سلام، سلام ہو تم پر، علیکم، سلام ہو تم پر، کتب، لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر یعنی اپنے نفس پر مہربانی کرنا، رحم کرنا، انہ، بے شک، من عمل، جو شخص عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوئن، برا، بجہالت، جہالت سے، ثم، پھر، تابہ، وہ توبہ کرے، من بعد، اس کے بعد، وہ اصلاح، اور اصلاح کر لے، فانہ، تو یقیناً وہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، ولتستبین، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ انہیں کہیے، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ ایک بار اوپر سے پورا ترجمہ دیکھ لیجیے، 53 سے 55 تک۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اب پورا منظر ہمارے سامنے آ گیا, یعنی پوری آیتوں کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا تینوں آیت کا. اب اس کی روشنی میں آپ یہ بات سمجھیں کہ اصل میں جو آپ اس وقت کا منظر امیجن کریے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام یہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, خباب بن ارت ہیں, صہیب رومی ہیں, بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور ایسی تمام صحابہ جو کہ غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے, اور کفار مکہ گردن اکڑا کر وہاں سے گزر رہے ہیں, سرداران قریش وہاں سے گزر رہے ہیں اور کہتے کہ یہ غریب لوگ, کہ انہی کے بارے میں تم ہم سے کہتے تھے کہ ان پر اللہ تعالی نے بڑا فضل کیا, کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل ہم نے یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو حق نصیب ہو اور کون اس سے محروم رہے. تکبر کرنے والے گھمنڈی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسے سرداروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی فضیلت سے نوازا, اپنے رحم و کرم سے نوازا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی, تمہارے اوپر درجہ دیا ان کو, ان غریب نادار لوگوں کو, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا, حق کو سمجھنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان شکر گزاروں کو, وہ شکر کرنے والے لوگ تھے اور شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی شکر گزاری آپ کے اندر ہوں گی, یہ جو چیز ہے اس کے اوپر قناعت کر جانا, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, کچھ نہ بھی ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا, کیونکہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں, اصل چیز ہے ایک فرما بردار دل اور اطاعت گزار دل اور شکر گزار دل, یعنی وہ ایسی زبان جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر جاری ہو اور ایسا دل جو قناعت پسند ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب ہے. تو یہ چیز ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, ورنہ کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کا دل ہائے ہائے کرتا رہتا ہے کہ ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. تو شکر گزار دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان شکر گزار بندوں کی شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو یہ نعمت سے نوازا ہے الحمدللہ. تم تو اس سے محروم رہ گئے اے سرداران قریش, اے سرداران مکہ, تم تو حق کو قبول کرنے سے ہی محروم رہ گئے, کتنی بڑی دولت سے تم محروم رہ گئے ہو, کتنی قیمتی متاع سے تم محروم ہو گئے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہے کہ جب یہ مومن بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سلام علیکم. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ ہم جب ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تو کیا کرتے ہیں, السلام علیکم. تو مومن مسلمانوں کا جو دوسرے مسلمانوں پر حق ہے اس میں پہلا حق یہی ہے کہ سلام کا جواب دے. یعنی ہم ملتے ہی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کتنی اچھی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو کتنا ایک دوسرے پر تمہارا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دعا تمہیں سکھائی ہے کہ تم سلامتی کی دعا کرتے ہو ایک دوسرے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرما بردار بندوں سے اپنے نبی کو دور کرنے سے روک دیا کہ اب تم انہی کی کمپنی میں رہو, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو, اور کفار کے مقابلے میں ان کو عزت دی, احترام دیا, اور ان کو عزت اور احترام سے پیش آنے کا حکم بھی دیا. اسی لیے فرمایا کہ جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں, یعنی یہ مومن بندے, تو ہماری آیتوں پر جو ایمان لاتے ہیں انہیں السلام علیکم کہیں. یعنی جب اہل ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کو سلام کہیں, ان کو خوش آمدید کہیں, سلام اور تحیات سے ان کا استقبال کریں, انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے جود و احسان کی بشارت دیں. تو جب یہ بندے آپ کے پاس آئیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, تو ان کو سلامتی سے ان کا استقبال کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان کو امید دلائیں, اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی, اس کے احسان کی بشارت دیں, ان کو خوشخبری دیں تاکہ ان کے حوصلوں میں, ان کے عزائم میں مزید نشاط پیدا ہو, یا وہ خوش ہوں اس بات سے, یعنی ان کو فرحت کا احساس ہو, خوشی ان کے اندر پیدا ہو کہ جس منزل پر وہ پہنچنے والے ہیں وہ بہت ہی بہترین اور کامیاب منزل ہے. پھر اس منزل میں جتنی بھی مصیبتیں ان کو آئیں راستے میں چلنے کے لیے, تو وہ پیچھے ہٹ کر نہ بیٹھ جائیں یا تھک کر نہ بیٹھ جائیں, کیونکہ آگے ان کو اللہ کی رحمت ہی ملنے والی ہے. ان کو ترغیب دیں اور ان کو گناہوں پر قائم رہنے سے ڈرائیں, اور انہیں گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیں تاکہ وہ اپنے رب کی مغفرت تلاش کریں اور اس کی رحمت کو پا سکیں، اس کی مغفرت کو پا سکیں. بعض مومن رسول اکرم کے پاس آتے تھے اور ان کو افسوس ہوتا تھا کہ ہم سے زمانے جاہلیت میں یہ گناہ ہو گئے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھ لیا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر ہی لکھ لیا رحمت کو لازم کرنا اپنے بندوں کے لیے. یعنی کتنا رحیم اور کتنا غفور ہے تمہارا رب، وہ تم پر ہر بار رحمت ہی کرنا چاہتا ہے، رحم ہی کرنا چاہتا ہے. تو کوئی اگر گناہ کر بھی لے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس پر اپنا رحم اور فضل و کرم فرماتا ہے. اور توبہ کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، ان سے دور رہنا، ان کا قلع کما کرنا، اس پر نادم ہونا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ضروری ہے. یہ شرائط ہیں، تب توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو خوش دلی سے ادا کرنا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. یعنی بظاہر لگتا ہو کہ ان میں مشکل ہو، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہو، لیکن آپ کو ان حکم کو ماننا ضروری ہے. تو اپنے دل کی اصلاح بھی ضروری ہے. جب یہ تمام کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فأنه غفور رحیم، تو بات یہ ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے جب مومن ان کو بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اپنی رحمت کا فیضان کرتا ہے. سبحان اللہ. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اپنے آپ پر اس نے رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید دلاتی ہے یہ آیت، کہ انسان کتنے بھی گناہ کر کر آ جائے لیکن وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا رب. آپ سوچیں کتنا غفور ہے ہمارا رب ہم پر، کتنا مہربان ہے ہمارا رب. انسان تو ہمیں ذرا معاف نہیں کرتے. آپ بتائیں، ایک سے دو بار آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی آپ نقصان کر دیں کسی کا، تو کیا وہ معاف کرے گا آپ کو دو سے تیسری بار؟ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی بار ہمیں معاف فرماتا ہے، کتنا ہم پر رحم فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہی ہر سورے کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروائے ہے ہم سے کہ وہ الرحمن ہے الرحیم ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں سے کیسے کرواتے ہیں یا بچوں سے کیسے کرواتے ہیں؟ وہ بڑا سزا دینے والا ہے، وہ آگ میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالتا، یہ بندے خود اپنے اعمال سے آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نفس پر رحمہ لکھ دیا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحمت کا فیضان کرنے والا ہے. اور یہی تو دراصل آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. یعنی اس میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر مہربان ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمارے دل میں جو کہیں چھپی ہوئی چھوٹی سی رمق ہوگی شکر گزاری کی، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا کیا الحمدللہ. کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی الحمدللہ، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنی آیتوں کو واضح کر کے فرماتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ ہم گمراہی اور ہدایت میں سے ہدایت کو چوز کر سکیں، ہمارے سامنے راستے واضح ہو جائیں کہ کیا گمراہی ہے، کیا حق ہے، کیا رشد و ہدایت ہے اور کیا دلالت ہے. اس میں فرق کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو ملکہ عطا کرتا ہے تاکہ ہم راہ ہدایت پر چل سکیں، حق کی راہ کو پالیں، اور ہمارے سامنے غلط راستہ نمایاں ہو جائے. کیونکہ وہ غلط راستہ، وہ گمراہی والا راستہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح آیتیں نازل فرما دی، جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر، جن میں غور و فکر کر کے، جن میں تدبر کر کے ہم اپنے لیے راستہ متعین کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا حق کا راستہ ہے، کون سا گمراہی والا راستہ ہے، دلالت والا راستہ ہے. اور وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ بھی ہم پر واضح ہو جائے کہ مجرم جن راستوں پر چلتے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب تک پہنچانے والے کام ہیں. تو مجرموں کا راستہ بھی ہم پر واضح ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اس راستے پر چلنے سے، اور اس سے دور رہنا ہم کو آسان ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر ہم کو مجرموں کا راستہ پتہ نہ چلتا تو ہم کیسے بچ سکتے تھے اس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ کن چیزوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، کن کاموں کی وجہ سے وہ مجرم بنتا ہے، گناہگار بنتا ہے، کون سے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ اگر یہ راستہ ہمارے سامنے واضح نہ ہوتا قرآن کے ذریعے سے تو ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں؟ آپ بتائیں ہم کیسے بچ سکتے تھے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب راستہ مشتبہ ہوتا ہے, جب بھول بھلائیاں ہوتی ہیں, جب اگر آپ کے سامنے ایک ساتھ دو ایگزٹ آتے ہیں, حالانکہ آج گوگل میپ ہم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر ٹرن ہونا ہے, لیکن ایک ساتھ دو راستے بھی آ جاتے ہیں کہیں کہیں, ہے نا, ہوتا ہے نا, اس وقت انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کے سامنے آپ کا سیل فون ہے, آپ کے سامنے گوگل میپ ہے, سب کچھ ہے, وہ بول بھی رہا ہے آپ کو اور دکھا بھی رہا ہے راستہ, اس کے باوجود ایک ساتھ پیرل دو راستے آ جاتے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا جب جانا کہ کدھر ٹرن کریں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. تو راستہ مشتبہ اگر ہوتا جس میں شک ہوتا ہم کو کہ کیا کریں, جائیں نہ جائیں, کریں نہ کریں, تو کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے فیصلہ کرنا. جبکہ آج قرآن کی وجہ سے ہمارے لیے راستہ بالکل واضح ہو گیا, مجرموں والا راستہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے اور ایمان والوں کا راستہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں. تو یہ ہم پر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو راستہ مشتبہ بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, غیر واضح بھی نہیں رکھا. اگر اللہ تعالیٰ مشتبہ اور غیر واضح راستہ رکھ دیتا تو ہم کو یہ جنت والا راستہ تھوڑی ملتا تھا, ہمیں یہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا تھا, ہمارا پورا ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا راستہ ہمارے لیے کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں, ہم پہچان سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ دونوں راستے واضح ہو جائیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے, قرآن کو کسوٹی کہا گیا نا, فرقان کہا گیا, قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان ہے. اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو کھرے اور کھوٹے کا فرق بتا دے, جیسے کسوٹی ہوتی ہے جو بتا دیتی کہ کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دل دیا جو قرآن کو سمجھنے کی ہمارے اندر خواہش پیدا کی الحمدللہ. آپ خود سوچے کہ یہ ہمارے خود سے پیدا ہو گیا؟ نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے. ھذا من فضل ربی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں آپ بتائیے, کیا وہ اس کسوٹی کو, اس فرقان کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں زندگی میں راستوں کو اپنے سامنے واضح کر سکے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے, کیا گمراہی ہے؟ تو قرآن میں غور و فکر اور تدبر سے ہی یہ راستے واضح ہوتے ہیں. اصل میں اس کو اندھے بہروں کی طرح پڑھ لینا, رٹا رٹایا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ غور و فکر اور تدبر ہی سے یہ راستہ واضح ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور آپ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہم کو کسوٹی فراہم کر سکتی ہے بھلا؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتیں, یہ دو ہی چیزیں ہیں. کیونکہ رسول اکرم نے جو بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا؟ قرآن کو سمجھانے کے لیے فرمایا. تو لہٰذا یہ دو ہی راستے ہیں جو گمراہی سے ہمیں بچا سکتے ہیں. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت, ہے نا. تو پھر ہمیں کس کو تھامنا ہوگا؟ اس کتاب کو. اور سبحان اللہ, یہ قرآن میں غور و فکر ہی ہے جو انسان کو سلامتی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے, جو انسان کو حق کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں. اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے یا لا علمی میں بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے تھے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں. کیونکہ جو کفار مکہ بھی تھے دراصل, وہ کیا کرتے تھے, ان نیک مسلمانوں کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو ان کے پرانے گناہوں پر شرم دلاتے تھے, آر دلاتے تھے, تانے دیتے تھے کہ اچھا تم تو اتنے بڑے گناہ کر چکے ہو پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جب اسلام لا کر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں پر اس کی گرفت نہیں فرماتا. جیسے کہ ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی, سبحان اللہ, اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی, الا یہ کہ وہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے. صحیح بخاری کتاب الایمان, سبحان اللہ. سوچے ذرا کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیکی کے کام کرتے تو ہر ایک نیکی کا بدلہ یا اجر اس کو 1 سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا, 10 سے لے کر 700 گنا تک, اور برائی پر ایک ہی برائی لکھی جائے گی, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے اپنی رحمت سے اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے, رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ یقیناً تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھی جس میں لکھا، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید۔ سوچے ذرا کہ ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، وسیع ہے اس کے غضب کے مقابلے میں۔ اور آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، وہ سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کر دیے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا، ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دیے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کسی آدمی نے اس سے کہا فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، راستے میں اسے موت نے آ لیا، اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دے کے نزدیک ہو، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دے کے دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمائے کہ فاصلہ ناپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا یعنی توبہ کرنے کے لیے یا اچھی زندگی گزارنے کے لیے، وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ صحیح بخاری۔ سوچے ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک شخص نے 100 قتل کر دیا، لیکن اس کے دل کے اندر اس گناہ کی قباحت تھی، اس کو معلوم تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کے لیے نکلا تھا قتل کرنے کے بعد بھی، وہ معافی کا طلبگار تھا۔ تو جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بخش دیتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، اللہ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ وہ کہنے لگے، اچھا باپ تھا۔ باپ نے کہا، دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا، چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے بندے، جو کچھ تو نے کیا ہے، کون سی بات اس کی وجہ بنی تھی؟ وہ کہنے لگا، فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرما دیا، یعنی اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بات پر بخش دیتا ہے۔ آپ سوچیں نا، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو برے کام کرتا رہا لیکن آخر میں وہ ڈر گئی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دیکھیں، کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ نہیں ہوگا، یہاں پر اللہ کے ڈر سے کرنا ایسا، تو اس کو بخش دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں، ایک کے بعد ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں آیتوں میں، ایک تو شکر گزاری کا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا کہ اگر آج ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس کا رحم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یعنی جو بندہ بھی گناہوں سے ڈرتا ہے یا اپنے رب کے سامنے جواب دینے سے ڈرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لازم کر لیتا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو سلامتی کی دعا دی ہے کہ جب کوئی مومن تمہارے پاس آئیں تو ان کو سلام کرو، ان کو خوشخبری دو، ان کو اس خوشی کا احساس دلاؤ کہ تمہارے رب نے تمہاری انہی خوبیوں کی وجہ سے تمہیں کیسی خوشخبریاں دی ہیں آگے چل کر، کہ تم اگر اس منزل پر چلتے رہو گے، اس منزل کو پانے کے لیے چلتے رہو گے، چاہے اس راستے میں تمہیں مشکلات ہی کیوں نہ آئیں، تم ان پر صبر کرو گے تو تمہارے لیے آگے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے تم پر، اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے، توبہ کرنا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کر سکو، اور مجرموں کی اور مومنوں کی راہیں تمہارے سامنے کھول دی گئی ہیں کہ کون سی راہیں مجرموں کی ہیں اور کون سی راہیں مومنین کی ہے، تاکہ تم اس فرق کو محسوس کر کے اپنے لیے مومنوں کی راہ کو چوز کر سکو، اللہ کی رحمت کے راستے کو چوز کر سکو، اللہ کی نعمتوں اور جنتوں والی راہ کو چوز کر سکو۔ تو اگر دونوں راستے ہمارے سامنے نہ بتا دیے گئے تھے، اگر ہمیں مجرموں کا بھی راستہ نہ بتا دیا گیا ہوتا تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے؟ لہٰذا یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 56۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل كه ديجي إني يقينا ما نهيت روك ديا گيا یہ روك ديا گيا ہوں أن أعبد الذين اس سے کہ عبادت کروں ان کی تدعون جنہیں تم پکارتے ہو من دون الله اللہ کے سوا. قل کہہ دیجئے لا نہیں اتبع پیچھے چلتا میں احواءکم تمہاری خواہشات کے. قد تحقیق دللتو گمراہ ہو جاؤں گا اذن جب یا اس وقت وما انا اور نہ ہوں گا میں من المحتدین ہدایت مانے والوں میں سے. آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا. یعنی ان کی خواہشات کیا تھی, مجرموں کی خواہشات کیا تھی. دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پکارتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. یعنی مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بجائے اللہ کی بناوٹی ہمسروں اور بتوں کی عبادت کروں جو کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی معطل حیات کے اور نہ دوبارہ اٹھانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, باطل ہے. یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس اس کے باطل ہونے میں, کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں سوائے خواہشات کی پیروی کے اور کچھ نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. کہہ دیجئے کہ میں اگر تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تب تو میں یقیناً بہک ہی جاؤں گا. یعنی میں اگر تمہارے کہنے پر چلتا رہوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور کسی طرح بھی میں راہ راست کو نہ پا سکوں گا. یعنی کفار کے کہنے پر چلنا, کفار کی خواہشات کو پورا کرنا دراصل گمراہی کا راستہ ہے, ہدایت سے دوری ہے, اور میں تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بہت ہی واضح نشانی پر ہوں, واضح دلیل پر ہوں. تو یہاں پر کفار مکہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ تمہاری خواہشات پر میں چل نہیں سکتا اور ہمارے بیچ کوئی سمجھوتے کی راہ بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ انہوں نے کیا آفر دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں, ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. تب اللہ تعالی کی طرف سے واضح حکم آ گیا تھا کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ میں کر ہی نہیں سکتا تمہارے بتوں کی عبادت, کیونکہ میں تو آلریڈی ایک واضح نشانی, یعنی میرے سامنے حق واضح ہو گیا ہے. میں تو توحید خالص پر قائم ہوں, میں ایک رب کی عبادت کرنے والا ہوں جو سارے نفع و نقصان کا مالک ہے, جو دعاؤں کو پورا کرتا ہے, جو دعاؤں کو سننے والا ہے. اس کا کوئی شریک, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو جب میرے پاس واضح دلیل آ گئی تو میں کیسے تمہاری خواہشات کی پیروی کروں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سارے لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہیں گے, پورے لوگوں کی, پورے لوگوں کی, معاشرے کی, وہ آپ کو کبھی حق پر چلنے نہیں دیں گے. اس لیے لوگوں کی پرواہ کبھی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایک رب کی بات مانیں اور سب سے بے پرواہ ہو جائیں. آپ دیکھیں زندگی کتنی آسانی سے گزرتی ہے الحمدللہ. جب ہم لوگوں کی اور معاشرے کی پرواہ کرنے لگتے ہیں نا, تو پھر وہی معاشرہ اور وہی لوگ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں. آج شادیوں میں کتنا مشکل ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے وہاں پر شادیوں میں بچنا کسی بھی چیز سے, خرافات سے, کیونکہ لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں نا. کیوں بچنا مشکل ہے, کیوں نہیں بچ سکتے ہم؟ ضرور بچ سکتے ہیں. آپ اپنے آپ ایک بار فرم ہو جائیے, آپ اپنے ارادے میں پختہ اور پکا ہو جائیے. کوئی آپ کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا, ہلا نہیں سکتا. آپ ایک بار کھڑے تو ہو جائیے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق. آپ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی آپ کو ہٹانے کی اپنے راستے سے, اس راستے سے. تو اگر مجرموں کے یا مشرکین کے کہنے پر چلو گے یا کوئی سمجھوتے کی راہ نکالنا چاہوں گے تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ معاشرہ, یہ معاشرے کے بت, یہ لوگوں کے بت, یا کافروں کے راستے پر چلنا یہ آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یعنی ایک تو وطن پرستی ہے, یا اور بھی بہت سارے بت ہم نے بنا رکھے ہیں, برانڈ کے بت بنا رکھے ہیں, لوگوں کے بت بنا رکھے ہیں, رسم و رواج کے بت بنا رکھے ہیں. تو ان سارے بتوں کو چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیے اور اس پر جمے رہیے, ڈٹے رہیے, اور پھر آپ کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی اس راستے سے. آپ ایک بار اللہ کی خاطر کسی چیز کے لیے ڈٹ جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خود استقامت عطا فرمائے گا. تو لوگوں کی خواہشوں کی پرواہ مت کریے. لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہیں گا, ملک والے کیا کہیں گے, نہیں, ایک اللہ کی ماننا شروع کر دیجئے, آپ 10 لوگوں کی غلامی سے چھوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، لہٰذا میں کسی قیمت پر اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں تو اسی بات پر ڈٹا رہوں گا، جمع رہوں گا، قائم رہوں گا، اور میں تمہارے بتوں کی نہ تعظیم کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بات مان سکتا ہوں، نہ تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں۔ تو خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو خواہشات تو سیدھا گڑھے میں گرائیں گی۔ لہٰذا ایک اللہ کی مانیے اور سب کی غلامی سے بری ہو جائیے۔ آج ہم اتنا رونا روتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور اس وجہ سے ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اتنا اندھا دھن آج رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہیں، اسپیشلی جو ہماری شادیاں ہیں، جس نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ جہیز دینا دلانا، سسرال والوں کی خدمت، بری دینا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ ساس مطلب سسرال والوں کو اتنے جوڑے بنیں گے اور یہ تحفے دیے جائیں گے، کتنا مشکل بنا دیا ہم نے شادیوں کو۔ تو آپ ایک اللہ کی مانیے، ان تمام خواہشات کی پیروی سے پیچھے ہٹیے، نکلیے اس میں سے، اس جال میں سے نکلیے جس میں آپ کو لوگوں نے جکڑ کر رکھ دیا ہے، اور ایک اللہ کی بندگی میں آئیے۔ آپ دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو یہ لوگ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، وہ سیدھے گڑھے میں گرا کر ہی چھوڑیں گے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو لوگوں کی پرواہ مت کریے، لوگوں کی خواہشات کی پرواہ مت کریے، نہ اپنی خواہش کی پرواہ کریے، کیونکہ یہ جو خواہشات ہیں انسان کو گڑھے میں گراتی ہیں، ہوا۔ اور اسی لیے سب سے بڑا بت اس کو کہا گیا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو نفس کی پیروی کرنا دراصل نفس کو خدا بنا لینا ہے، اور ایسے لوگ جہنم کے گڑھے میں ہی گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو محفوظ رکھے خواہشات کی پیروی سے، نہ خود کی خواہشات کی پیروی کریں، نہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ طَرَفَةَ عَيْنٍ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس، یہ خواہشات انسان کو لے ڈوبتی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو لہٰذا ایک اللہ کی اطاعت پر جم جائیے، اس کے رسول کی اطاعت پر جم جائیے، آپ دیکھیں زندگی کیسے کامیاب ہوتی ہے، اور آخرت بھی اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات سے، نفس کی پیروی سے بچ سکیں۔ اور جو اگلی آیت ہے دراصل وہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، مفاتح الغیب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حق کا راستہ ہمارے سامنے واضح کرے، کھول دے، ہم قرآن میں غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے بنیں، کہ قرآن میں ہو غور تزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، ایک ہمارا ایک نیا کردار بنے، ہمارا ایسا کردار ہو ہمارا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو فالو کرنے والے بنے، ہمارے اخلاق، ہماری عاجزی، ہمارا حق کے لیے ڈٹ جانا، خواہشات کی پیروی سے بچنا، ایسا کردار ہو ہمارا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں انشاءاللہ۔ تو یہ غور و فکر اور تدبر سے ہوگا، اور اللہ کی کتاب کو کھولنے، پڑھنے اور سمجھنے سے ہوگا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رسد رتا کرے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ مزید کھولے تاکہ اللہ کی آیتوں کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔